بسم الله الرحمن الرحيم جب اللہ البالغہ میں اس مقام پہ بات کر رہے تھے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا اور جزا کا نظام رکھا ہی نہیں، انسان اگر بنیادی طور پر آزاد ہوتا اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہی نہ تو پھر انسان کے لیے کوئی مشکلات ہی پیش نہ آتی، اول تو اللہ انہیں پیدا ہی نہ کرتا، اس بات کی کیا ضرورت تھی؟ پھر خدا نے پیدا کر دیا تو اس پہ اتنی پابندیاں لگا دیں کہ مذہب انسان کو جکڑ لیتا ہے، اور پھر یہ پابندیاں اگر لگا بھی دی تھیں تو زمانے کے ساتھ ساتھ ان پابندیوں میں ریلیکسیشن ملنی چاہیے تھی کہ کسی زمانے میں کچھ اور ہو تو اس زمانے میں کچھ اور ہو۔ یہ متعدد سوالات انسان کے ذہن میں ابھرتے بھی ہیں، اور حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اس مقام پہ اس سے بڑی اچھی بحث کی ہے، اور شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ایک ایک چیز کا تجزیہ کیا ہے، اور تجزیے میں یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کی جزا اور سزا ملنی چاہیے۔ جہاں تک پہلی بات ہے کہ اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا، تو اس کے متعدد جوابات اہل علم نے دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ مالک ہے، جو چاہے سو کرے۔ جن چیزوں سے اس نے انسان کو بنایا وہ چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں۔ ایک آدمی اپنے گھر پر غور کرے، مثلا ایک سبزی ہے اور آلو ہیں اور کسی خاتون نے خریدے ہیں، تو اب کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے کہ اس سے یہ کہے کہ آلو گوشت کیوں پکایا یا آلو کی بھجیا کیوں پکا دی، اس لیے کہ اپنے گھر کی مالکہ ہے، پیسے اس نے اپنے شوہر کے یا اپنے خرچ کیے ہیں، تو اس کو تصرف کا حق حاصل ہے۔ ملکیت تصرف کا حق انسان کو دیتی ہے، اور شریعت اس تصرف پہ پابندی لگاتا بھی ہے اور نہیں بھی لگاتا۔ مثلا کسی آدمی نے کوئی چیز خرید لی یا وقف کر دی، تو اب اس کو اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ اس چیز میں تصرف کر سکے، اس چیز کو کاٹ سکے، بنا سکے، سنوار سکے، بگاڑ سکے۔ شریعت پابندیاں لگاتی ہے، ایک الگ مسئلہ ہے کہ جس نے پیسہ خرچ کیا ہے، پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے اسے حق خود بہت منتقل ہو گیا۔ مثلا وہ آدمی حق مہر ادا کرتا ہے، تو جو حق مہر ادا کرتا ہے اور جس مقصد کے لیے ادا کرتا ہے، اس مقصد کی تکمیل کے لیے اسے بیوی نہیں روک سکتی جب تک کہ شرعاً کوئی عذر نہ پایا جائے اور شریعت ہی منع کرتے، تو اس کو کوئی حق نہیں ہے اس چیز کے روکنے کا۔ اور اسی طرح جو اپنا جسم اس کے حوالے کر دیتی ہے، تو شوہر کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی تسکین کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہ کرے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے قد افضا بعضکم الی بعض، اللہ کا نام لے کے تم نے ایک دوسرے کے لیے اپنے جسم کو جائز قرار دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی ملکیت ہے۔ لیکن چلیے اس میں شبہ بھی ہو، تو ایک آدمی نے لکڑی مثلاً لے آیا، اب وہ دروازہ بنائے یا کھڑکی بنائے، آسان مثال ہے، تو اللہ کی ملکیت ہے۔ اور دوسری چیز جو وقف ہوتی ہے، وقف میں ملکیت زائل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کی ملکیت زائل ہونا ہے اس کی بات کو بڑا وزن اس میں رکھا ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میری یہ 10 کنال زمین ہے اور میں اسے اللہ کے نام پہ وقف کرتا ہوں، اب جو عبارتیں وہ لکھے گا، وہ کہا نے لکھا ہے کہ اگر وہ شریعت کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتی تو اس کا لکھا ہوا اور قرآن کی آیت دونوں برابر۔
مثلا وہ لکھتا ہے کہ یہ زمین اگرچہ میں نے اللہ کے لیے وقف کی ہے لیکن اس زمین کی اختیارات اس پہ جتنا کچھ بھی ہوگا یہ ساری میری فیملی اس کو دیکھے گی میرے بچے اور بچیاں اس وقت کی نگرانی کریں گے کوئی ان کے بچوں کو نہیں ہٹا سکتا اس لیے کہ وقف کی نگرانی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقف قائم ہوتے تھے کہ اصل چیز کو اللہ کے لیے دے دیا جائے منافع اس سے نہ اٹھائے جائیں لیکن اپنی اس پہ جو تصرف کا حق ہے وہ باقی رکھا جائے تو جو تصرفات شریعت اسے کہتی ہے وہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد کے ساتھ یہ ہوتا تھا عیدگاہ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا اس لیے عیدگاہیں وقف نہیں کی گئی مدینہ منورہ میں مساجد کے لیے زمین وقف ہوتی تھی عید میں سنت یہ ہے کہ کسی بھی کھلی جگہ پر جا کر نماز پڑھ لی جائے چاہے وہ کسی کی ملکیت ہے یا نہیں ہے حکومت کی زمین ہے گراؤنڈ ہے مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ عید کے موقع پہ وہاں چلے جائیں اور نماز پڑھ لیں گورنمنٹ روک سکتی ہے کہتی ہے کہ یہ گھاس ہم نے خاص طور پہ لگایا ہے یہ لیبارٹری ہم نے بنائی ہے یہاں پہ پودے ہم نے کسی خاص مقصد کے لیے لگائے ہیں اور ڈر ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے آئیں گے تو خرابی پیدا ہو جائے گی یہ ایک حکومت کا اپنا اختیار ہے وگرنہ عیدگاہیں جو تھیں حضرت رسالت کا ناس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے نہیں تھی جہاں بھی نماز پڑھ لی اس طرح کسی انسان کی ذاتی ملکیت ہے زمین دس کنال کا پلاٹ ہے لوگ گئے اور چادریں بچھا کے لوگوں نے نماز پڑھ لی پوچھا نہیں پوچھا کوئی حرج نہیں ہے الا یہ کہ وہ خود سے منع کرتے کہ بھائی اس زمین میں میں نے کام شروع کرانا ہے اور یہ چیزیں ہو جائیں گی تو آپ فی الحال اس کی نماز عید کی نہ پڑھیے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے مگر بنیادی طور پر عید گاہ وقف نہیں ہوا کرتی تھی اب یہ جو لوگوں نے شروع کر دیا پچھلے زمانوں میں اور پہلے بھی مسلمان کر دیتے تھے عید گاہ کو وقف کر دیتے تھے کہ ایک انتظام کی صورت پیدا ہو جائے شہری ہر مہینے ہر سال سال میں دو مرتبہ کہاں تلاش کرتے پھریں گے ادھر نماز ہونی ہے ادھر نماز ہونی ہے بادشاہوں نے بڑے بڑے پلاٹ وقف کر دیے تو اب جب وقف کر دیے تو وہ اور یہ دونوں چیزیں برابر ہو گئی مسجد کا وقت بھی اور عیدگاہ کا وقت بھی تو جو مالک ہوتا ہے اسے تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے تو لگالہ جو حقیقی مالک ہے اس کو کیوں حق حاصل نہیں جس چیز کا نام میٹر ہے مادہ ہے اس کی قسمیں ہیں پلازما ہے لیکوڈ ہے سالڈ ہے جتنی بھی چیزیں یہ اصلاً اللہ کا حق گیس ہے اللہ کا حق ہے اللہ ہی نے یہ چیزیں دی ہیں لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے تصرف کا طریقہ سکھایا ہے اسی لیے معروف نے مثنوی میں بڑی اچھی بات کہی ہے وہ بات پہلے بھی ذکر کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ کہتا ہے کہ من نہ کردم خلق تاسو دے گنا ہم نے لوگوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا اور انسانوں اور جانوروں کو بھی کوئی ہمارا اس میں فائدہ ہے ہماری خدائی نہیں چل رہی تھی تو انسان سے تھام لیں گے چلانا بلکہ تاغر بندہ گانجو دے گنا ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم انسانوں پر مہربانی کریں اپنی صفت سخاوت کا اظہار کریں ہم لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو ہم کیسے سخی ہیں ہم کیسے رزق دیتے ہیں ہم کیسے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس دن سے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس دن سے وہ اپنی مخلوق پہ خرچ کر رہا ہے اور آپ نے فرمایا میرا پروردگار دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے اور اس سے لے کے آج تک اتنی کمی بھی نہیں آئی اس کے خزانوں میں جتنی تم سوئی سمندر میں ڈبو کے نکالو اور دیکھو اس سے کتنا پانی کم کی اتنا بے پناہ رزق ہے اس پر پیدا اس سے کرنا ہے اسی نے تبدیلی کر دی وہ ساری چیزیں اسی کے قبضے میں تو اس لیے انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ خدا کو کہے کہ خدا نے پیدا کی جیسے اسی لیے ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں اس سے عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا میں اپنے دل میں ایک شک محسوس کرتا ہوں اور قبل اس کے کہ مجھے موت آ جائے میں چاہتا ہوں میرا ایمان بچ جائے انہوں نے کہا کہو تو انہوں نے کہا مجھے ذہن میں یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات پہ کتنی خدا کو قدرت حاصل یہ تقدیر کیا چیز ہے خدا لوگوں کی تقدیر کیوں لکھتا ہے تو انہوں نے کہا میرے بیٹے میں تمہیں بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی چیزیں پیش آتی تھیں اور تم پورے یقین سے یہ بات جان لو کہ اس پوری کائنات کے بسنے والوں سمیت اللہ اگر سب کو جہنم میں پھینک دے تو کسی کا حق نہیں بنتا کہ اللہ سے پوچھے کہ اللہ تم نے یہ کیا کیا, اور سب کو جنت میں لے جائے تو کسی کو اعتراض کا موقع نہیں ہے کہ وہ آدمی یہ کہے کہ اللہ یہ کتنے گناہگار لوگ تھے یہ جنت میں کیوں چلے گئے. پروردگار کے پاس کلی اختیار ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا, وہ کہتے ہیں میں 16 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جن میں عمر رضی اللہ عنہ تھے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے, اور میں نے کہا کیا یہ عقیدہ درست ہے؟ انہوں نے کہا بالکل اسی عقیدے کو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے اور اسی پہ ہم مرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو کلی اختیارات حاصل ہے, کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو خدا کے فیصلے پر بحث کر سکے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں آتا نا کہ اے پروردگار ولا ينفع ذا الجلال, اللہ کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کوئی کام نہیں دیتی, اور ایک جگہ ولا واسطہ لفضل, اور اللہ تو جب فضل فرمانا چاہے قرآن میں آئے کوئی تیرے فضل کو روکنے والا نہیں ہے, تو اس لیے وہ جیسے چاہے پیدا کر. دوسری بات, اللہ نے پیدا کیوں کر دیا؟ نہ پیدا کرتا, اللہ تعالی نے چاہا کہ وہ اپنی صفات کا اظہار کرے, اللہ نے صفت مغفرت کا اظہار کرنا تھا, اس لیے انسان کے لیے یہ ہو گیا کہ وہ گناہ کرے گا اور اللہ کی صفت مغفرت سامنے آئے گی. بڑی نازک بات ہے, یہ ریکارڈ ہو جاتی ہیں چیزیں, اسے سننا چاہیے بڑے احتیاط سے, اور اگر کوئی اس بحث کو گناہ کا جواز بنا لے تو وہ جانے اس کا پروردگار کا نہیں. بڑی نازک بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ گناہگار لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے, گناہ سے نفرت الگ بات ہے, لیکن گناہگار لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. بسا اوقات وہ جو آدمی گناہ کر رہا ہوتا ہے نا, تقدیر چاہتی ہے کہ یہ گناہ اس سے, خدا کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی حالت تاریخ ہو جائے, وہ گناہ کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے, کوئی صورت نہیں ہے شراب سے بچنے کی اس کے لیے, پی کر ہی رہے گا اور کسی بدکاری میں پڑا ہوا ہے, ہو نہیں سکتا کہ اس سے ہٹ جائے, وہ ہو کر رہے گی اس زیادہ سے زیادہ, زیادہ سے زیادہ. بہت تیر کوئی مار لے اور کوئی بہت ہی کامل اولیاء کرام میں سے ہو اور اسے کشف میں پتا چل جائے کہ میری تقدیر میں یہ ہے, تو اللہ سے یہ دعا ہی مانگ سکتا ہے کہ خدا اس کو گزار دے, اللہ کی وہ تقدیر خواب میں گزر جاتی ہے. یہ نہیں ہوا کرتا کہ خدا کی تقدیر سے ہٹ جائے, وہ کوئی اور صورت پیدا ہو جاتی ہے. ایک آدمی ساری زندگی گالی نہیں دیتا اور تقدیر میں ہے کہ اس نے گالی اس موقع پہ دینی ہے, اسے غصہ آئے گا اسے گالی دینی ہے. اب زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اس کا کریکٹر بہت اچھا ہے, خواب میں گزر گئی, خواب میں کسی کو گالی دے دی تو کہتا ہے میں حیران ہوں خواب میں گالیاں دے رہا تھا, وہ تقدیر تھی جس سے پورا ہونا تھا. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن میں آیا ہے کہ یہ کہا کہ بیوی نے ان سے کہا, وہ جو کچھ بھی تھا ان کے ساتھ, تو ان کی بیوی آئی تو انہوں نے قسم کھائی کہ انہوں نے کہا میں اپنی بیوی کو اگر ٹھیک ہو گیا تو 100 کوڑے ماروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے یہ عرض کیا کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اللہ مجھے تکلیف پہنچی, پروردگار سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہی, اتنا ادب ہے مانگنے میں, کوئی شکایت نہیں, کوئی شکوا نہیں, بس اتنا عرض کیا کہ اللہ اب میرے ساتھ بہت ہو گئی ہے, مہربانی کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے اس بندے پہ رحم, نعم اللہ کیا ہی میرا اچھا بندہ تھا. اس سورہ انبیاء جو ہے نا علیہ الصلوۃ والسلام, اس میں اللہ بار بار تعریف, اللہ کہتا ہے نعم میرا کیا ہی اچھا بندہ, کیا ہی اچھا بندہ تھا, بندگی گویا کہ اللہ کہتا ہے گویا کہ اسے حق ادا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے کہا کہ اچھا اٹھ کو دریج دیکھ, زمین پہ پاؤں مارو. اب چشمہ پھوٹا, نہا لیا, اور اللہ نے کہا مغتسل, یہ نہانے کے لیے پانی ہے, اس سے نہاؤ گے ٹھیک ہو جاؤ گے, ہو گئے. بارد ٹھنڈا ہے وہ شراب, اور پینے کے لیے بھی اسے پی لیا. اب انہوں نے وہ پانی بھی پی لیا, اور اللہ کو اتنا پیار اپنے اس بندے پہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے اس پر خوشی سے فرشتوں کو کہا سونے کی ٹڈیاں میرے بندے پہ نشاور کرو. جیسے ہم مہمان کے آنے پہ پھول نشاور کرتے ہیں, فرشتوں نے سونے کی ٹڈیاں سے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ برسانی شروع کی. انہوں نے نہانا چھوڑ کے چادر پھیلا دی اور سونا جمع کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے وہی کی اور اللہ نے کہا ایوب اتنا کچھ تمہیں دے دیا ہے, المغ نے اتنا کچھ دے دیا کہ تمہیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں رہی باقی پھر بھی جمع کرتے ہو. تو جواب دیکھو کیا ہوا, عرض کیا کہ ولاک اللہ غنا بھی عن برکتک, اللہ تیری برکتوں سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے, پروردگار تیری رحمت سے کہاں جی بھرتا ہے کسی. تو ایوب علیہ السلام کی بیوی کا مسئلہ رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کسی جگہ جاؤ, درخت لو, درخت کو شاخ اتارو اور اس کی فردر آگے 100 برانچز یعنی 100 چھوٹی چھوٹی شاخیں کیوں, اور بیوی کو ایک مرتبہ مار دو, فضلک بہی ولا تہنس, اس کو ایک مرتبہ مار دو اور تمہاری قسم نہیں اٹھے. کیونکہ اللہ کے لیے قسم اٹھا لینا یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ حضرات اپنی قسم کی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے. یہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں, نبوت تو بہت بڑی بات ہے صحابیت سے, انہوں نے ایک مرتبہ قسم کھا لی تھی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ متعلق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیگیں بھجوائی تھی سکوں کی, تو دیگیں فجر کے بعد عرض کیا گیا کہ دیگیں آئیں, پوچھنے لگی کیا ہے اس میں, تو انہوں نے کہا حضرت نے بھجوائی ہیں آپ کے لیے تحفہ ہے, حکمران وقت ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. تو فرمانے لگی جا کے اعلان کرو, لوگوں سے کہو جس کو پیسہ چاہیے وہ ہمارے یہاں آ جائے. لوگ آنا شروع ہو گئے, لائن لگ گئی, اور انہوں نے دیگ کم کھولا اور اس میں بڑا تھال ڈال کے وہ ڈالتی تھی, جتنے سکے بھر گئے جتنا سونا بھر گیا دیتی جاتی. اور ظہر کا وقت آ گیا تو ان سے نوکرانی سے بانی سے کہنے لگی کہ کچھ پکاؤ آج روزہ ہے. تو اسی کا گوشت پکا لے, فرمایا گوشت پکا لو. تو اس سے کہا پیسے, کہنے لگی تم نے مجھے صبح یاد دلایا اور تب رکھی لیتی, دیگیں بھی چلی گئی پیسے بھی چلے گئے. تو وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بڑی محبت تھی, بھانجے تھے, گھر میں رہتے تھے, خالہ تھی. انہوں نے کہا کہ خالہ آئندہ اگر پیسے آئے نا تو میں آپ کو نہیں خرچ کرنا, آپ کچھ تو خیال کریں اپنے گھر کا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہو, اللہ کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گی, نکلو یہاں سے. مختصر قصہ یہ کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس جانا پڑا, اور روتے تھے کہ خالہ کسی طرح راضی ہو جائیں اور دروازہ نہیں کھولتی. حتیٰ کہ ایک دن یہ سارے بڑے بڑے حضرات آئے اور دروازہ انہوں نے کس طرح کھلوایا, انہوں نے کہا اندر آنا چاہتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا آ جاؤ, کیونکہ اندر قبر شریف بھی تھی تو لوگ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم سارے ہی آ جائیں, تو بھی بڑے دانا تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ام المومنین رضی اللہ عنہ کو ناگوار گزرا تو پھر کیا ہوگا, کیونکہ عبداللہ ساتھ ہے. تو فرمایا سارے ہی آ جاؤ. تو عبداللہ رونے لگے, پکڑ لیے پاؤں اور کہا خالہ معاف کریں. تو اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ رونے لگی اور کہنے لگی میں اللہ کی قسم کھا چکی ہوں, اور اللہ کی قسم بہت بڑی چیز, میں اپنی قسم کو نہیں توڑوں. بڑی سفارشوں کے بعد قسم ٹوٹی اور کفارہ دیا. اللہ کے نام کا بڑا احترام تھا ان لوگوں کے دلوں میں کہ خدا کا نام, خدا بڑی ذات ہے دیکھ رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چھڑی شاخ ماری اور ان کی قسم پوری ہو گئی. اللہ نے کہا یہ چیز ہے, جو یہی وہ چیز ہے کہ ولایت کے درجے میں یا کسی بھی درجے میں کسی انسان سے جو گناہ ہوتا ہے, خدا کبھی کبھی اپنی تقدیر کو خواب میں پورا کر دیتا ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ, اسے بدکاری سے گزرنا تھا, وہ اسی چیز کو خواب میں دیکھتا ہے, غسل واجب ہو گیا, اٹھ کے نہا لیتا ہے, اسے نہیں سمجھ آتی یہ کیا ہو گیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس کی تقدیر میں یہ تھا اور اس نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہوا تھا اس برے کام سے, خدا نے اس کی حفاظت فرما دی. تو یہ تقدیر کے گناہ ہے نا, ان سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے آدمی کبھی سوچے تو دو باتیں سوچنی چاہیے, ایک تو یہ کہ ممکن ہے اس کی تقدیر میں یہی لکھا, کیسے بچے. بخاری شریف میں کئی جگہ یہ حدیث کی روایات میں آیا ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ بہت شرم, بہت حیا تھی, इन यहूदियों के हां एक तो ये खूबसूरत बहुत थे यहूदी और दूसरे ये नहाते थे बगैर सतर के मर्द और सब नंगे नहाए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल इस चीज में नहीं पड़ते बस है खुदा के नबी थे तो यहूदियों ने कहना शुरू किया कि इसके जिस्म में कोई ऐब है ये मर्द ही नहीं है इसी वजह से तो नहाता नहीं ये यहूदियों में बहुत ज्यादा चीजें थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह को कहा कि बैठ के पेशाब करना चाहिए और देखो कब्र का अज़ाब जो है ना ये इसके छींटों की वजह से होगा इन आमत कब्र लगा कब्र का अज़ाब आम तौर पे इसीलिए होता है कि लोग पेशाब की छींटों से एहतियात नहीं करते सहाबा रज़ी अल्लाह उन बहुत मौताद हो गए अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह उन बोतल में पेशाब करते یہ ایک شدت تھی ان کے مزاج اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ نے نقید فرمائی یا بعض صحابہ رضی اللہ عنہ اور پھر انہوں نے کہا لائی تو ہوا کاش اتنی بھی احتیاط حضرت نہ کرے وہ کہتے بھی ڈر لگتا ہے تو وہ جو شدت کا ایک مزاج ہوتا ہے اس کو بھی باقی لوگوں نے کنٹرول کیا تو یہ یہودی یہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے کہتے تھے مرد ہونے کی علامت ہی ہے یہ تو عورتوں کا قصہ ہے جو تم جیسے کرتے ہو تو انہوں نے تانہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تانے میں مت پڑو قبر کا عذاب ہو جائے گا اس سے برباد ہو جاتے ہیں یہ لوگ تو یہودیوں کے ہاں وہ چیز تھی ان کا موسیٰ علیہ السلام کی مطلب جب یہ الزام اتنا بڑھا کہ نبوت کے کام میں فرق پڑنے لگا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جو ایمان کی قبولیت کے لیے آتے تھے یہ کام متاثر ہونے لگا تو اب کیا ہوا اب یہ ہے تقدیر یہاں پہنچ کے کوئی کیا کر سکتا ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ ویران جگہ سے گزر رہے تھے دریا یا سمندر جو کچھ بھی تھا بہرحال وہ نہائے اور جب نہا کے وہ انہوں نے کپڑے اتارے ایک پتھر پہ رکھے نہا کے جب باہر آئے تو آپ نے فرمایا وہ پتھر جو تھا ان کے کپڑے لے کے بھاگ پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے بھاگے اور نے بار بار کہا کہ پتھر میرے کپڑے دے پتھر میرے کپڑے واپس کر یہاں تک کہ یہودیوں کی ایک پوری جماعت کھڑی تھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا جسم جو دیکھا تو کہنے لگے ہم جو الزام لگاتے تھے ہم بڑے جھوٹے لوگ ہیں یہ دیکھو مرد تو ایسے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا معراج کی رات میں تو آپ نے فرمایا میں نے آدم اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کَأَنَّهُمَا مِن قَوْمِ الدَّتْ مجھے تو ایسے لگا جیسے پنجابی جٹ جو ہوتے ہیں یہ اتنی طاقتور جسم کے مالک جاٹ جو ہوتے ہیں پنجابیوں کی ایک شاخ ہے یہ جاٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تھے نبوت سے پہلے عمان میں میلہ ہوا کرتا تھا ہندوستان سے بھی لوگ جاتے تھے چائنا سے بھی لوگ آتے تھے عرب اپنی چیزیں بھی لے کے آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجابیوں کو وہاں دیکھا تھا تو اس کے میں نے موسیٰ اور آدم علیہ السلام کو دیکھا تو اتنا اچھا اتنے مضبوط بدن کے تھے کہ یہ دونوں ایسے لگتے تھے جیسے جٹ ہیں تو انہوں نے دیکھا یہودیوں نے بڑے شرمندہ ہوئے آگے جا کر ایک جگہ ویرانے میں پتھر رکھ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے پہنے اور جو عصا ان کے ہاتھ میں تھا اس پتھر پہ اتنا غصہ تھا انہوں نے بار بار اسے مارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مارا کہ اس پہ نشان پڑ گئے اور آپ نے فَقَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مجھے میرے سامنے ہے گویا کہ وہ پتھر میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے یہ نشانات پڑے گی بڑی نازک حدیث ہے وہ جن یہودیوں نے دیکھا تھا وہ اپنے زمانے کے مسلمان ہی تھے نا وہ گناہ میں پڑے یا نہیں پڑے یہ گناہ مصلحت کی تقدیر کی خدا کی اسی طرح پوری ہونی اس لیے ہم جو فتوے لگاتے ہیں نا کہ اس گناہ میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں کیا لکھا خدا جانے کیا خدا کو منظور ہے کیوں یہ اس گناہ میں پڑا ہوا ہے اور دوسری چیز جو قرآن میں آئی اللہ تعالیٰ گناہوں کا ذکر کرتا ہے یہ نہ کرو اور پھر آخر پہ کہتا ہے کہ اللہ من تاب ہاں جس نے توبہ کر لی فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ جتنے اس نے زندگی میں گناہ کیے تھے ہم اس اتنی نیکیاں اسے دے دیں یہ بھی رحمتی کی تو ایک بات ہے کہ دنیا بھی مزے سے گزر گئی جیسے بھی ہوئی اور آخرت میں مغفرت تو کیا ہوتی جتنے گناہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں خود فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ اسے بالکل اپنے پاس رکھیں گے الگ اور لیس بینہ وبین اللہ ترجمان اللہ کے اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں رہے گا اور خدا پوچھے گا کہ لما ذنبت قضا 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 یہ گناہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا وہ کہے گا میرے پروردگار سب کیے حتی یظن انہ قد ہلک حتی کہ وہ سوچے گا میں تو مارا گیا جہنم میرے لیے ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا میں بھی ہم نے پردہ رکھا تھا آج بھی پردہ ہے یہ جتنے گناہ ہیں نا اتنی تمہیں نیکیاں دیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے آپ نے فرمایا آدمی اتنا بے صبر ہے وہ کہے گا میرے پروردگار بہت سے گناہ بھی تو باقی ہیں وہ بھی گنی جب نیکی دینی ہے تو ابھی تو بہت سی چیزیں باقی ہیں تو یہ جو گناہ لوگ کرتے ہیں کبھی کبھی تقدیر اور کبھی کبھی اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا بھلا چنگا آدمی ہے اس گناہ میں کیوں پڑا ہوا ہے پتا نہیں اللہ نے اسے ڈبل رحمت سے نوازنا ہوگا اس بنیاد پہ کوئی گناہ کرنے لگے تو بہت ہی خطرناک بات ہے تو اللہ کو معاذ اللہ استغفراللہ چیلنج کرتا ہے لیکن یہ ہے وہ چیز کہ کبھی کبھی تقدیر ایسی غالب آ جاتی ہے کہ انسان ہل نہیں سکتا کہیں جا نہیں سکتا اور جب وہ حالت گزر جاتی ہے پھر پریشان ہوتا ہے کہ کیا ہوا بس ہو گیا جو کچھ کے ہو گیا تو اس لیے یہ لوگوں سے اگر گناہ نہ ہو تو اللہ کی صفت مغفرت کا اظہار نہ ہو لوگوں کو اگر بھوک نہ لگے تو اللہ تعالی کی رزق دینے کی صفت ظاہر نہ ہو لوگوں کو اگر احتیاج نہ ہو اور وہ دعا نہ مانگے تو اللہ تعالی دے گا بھی کسے یہ ساری چیزیں اس لیے انسانوں کا سلسلہ اور جانوروں کا اللہ نے پیدا فرمایا اور یہ سب اونٹ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے آپ کے ہاتھ پہ اپنی زبان پھیرنے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے سر پہ ہاتھ پھیرا دیکھا تو وہ رو رہا تھا اس کے آنسو آنکھوں سے بہ رہے تھے اور آپ نے کس کا اونٹ ایسا کیا گیا فلاں لڑکا ہے چراتا ہے بلایا اور فرمایا دیکھو اس نے تمہاری آ کے مجھ سے شکایت کی ہے اور کہتا ہے کہ میرا مالک مجھے کھانا ٹھیک نہیں دیتا اس کی چرائی یہ سب چیزیں ٹھیک کیا کرو اب یہ جو بھوک ہے وہ جانور کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لے آئی یہ سب چیزیں اسی طرح ہیں کہ اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے اللہ کی صفات کا اظہار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہوتا ہے اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے یہاں 10 بیٹیاں تھیں ایک دن آئے اور ان کے چہرہ اترا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا ہے تو ان کا اللہ کے رسول میری بیٹیاں بہت ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ مر جائے اور دعا میری سنی نہیں گئی اور میں ڈرتا ہوں اپنی بیٹیوں کے معاملے لڑائی ہو جائے بیٹیاں ان کی باندیاں بنا لی جائیں پتہ نہیں دشمن کیا کرے ہزار چیزیں آج باپ سوچتے ہی ہے نا اولاد کے متعلق اور بیٹیوں کے متعلق تو اللہ کے رسول میں دعا کرتا ہوں یہ مر جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہ کر منع کر دیا اور فرمایا تمہیں پتا نہیں کہ یہ جو پیدا ہوتی ہیں نا یہ اپنا رزق خود لے آتی ہیں اور اللہ ہی رزق کو ہننا اللہ کا ذمہ ہے کہ ان کو رزق دے گا اور جب تم بیمار پڑتے ہو تو سب سے زیادہ خدمت بھی یہی کرتی ہیں اور جب تمہیں کوئی زندگی میں تکلیف پہنچتی ہے تو سب سے زیادہ دعائیں بھی یہی مانگتی ہیں اور تمہارے دکھ سکھ میں کام آنے والی ہیں اور تم ان کے لیے موت کی بد دعا کرتے ہو منع فرما دی فرمایا بیٹیوں کے لیے بھلا بد دعا کیا کرتے ہیں موت کی بد دعا وہ اپنے مستقبل حالات ان چیزوں کو دیکھتے تھے ان کے جی میں یہی آئی کہ بس یہ ایک آدمی تو اللہ جو ان کو رزق دے کے بھیجتا ہے یا جو چیز بھی یہ خدا کی صفات کا اظہار ہے تو اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی کیوں کیا بھائی اس لیے پیدا کیا کہ وہ مالک ہے اس لیے پیدا کیا کہ اللہ نے چاہا کہ اس کی صفات کا اظہار ہو لوگوں پہ اور لوگوں کو پتا چلے کہ ان کا پروردگار کیسا ہے اب اللہ نے جب پیدا کر دیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ دوسری بات پر بحث کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی نے اس کو احکامات کیوں دیے کیوں پابند بنایا آزادی دے دیتا جو چاہو سو کرو پابند بنا دیا اب پابندی اس لیے کی کہ اگر لوگوں کو اللہ آزادی دے دیتا تو اس آزادی کی کوئی حد ہی نہ رہتی آزادی نہ ہوتی ظلم ہو جاتا بڑی سیدھی سادھی بات آزادی ہوتی جس کا مرضی مال لوٹ لو جس کی زمین پہ مرضی قبضہ کر لو کیا دنیا کا نظام رہ جاتا اللہ تعالیٰ نے پابند کیا اصول اور قوانین ये चीजें खुदा ने लगा दी कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना। इंसान को आजादी मिल जाती तो आजादी का नतीजा ये निकलता कि वो अपनी अकल की बुनियाद पर इस कायनात को सुलझाने लगता। खालिस अकल शरीयत साबित नहीं कर सकती, बाकी चीजें दूर की बात है। खालिस अकल से इंसान कुरान पाक को नहीं समझ सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान करीम में, जितने लोग हदीस का इनकार करते हैं ना, उनसे किसी दिन जाकर पूछो, और ये हदीस नहीं, हमें बस कुरान चाहिए, कुरान कहते हैं भाई, ये नमाज में दो सजदे क्यों है? अल्लाह ने तो फरमाया था कि ईमान वालों नमाज पढ़ो, रुकू करो और सजदा करो। ये रुकू करो तो हो गया एक रुकू, तो सजदे दो क्यों हुए, वो एक क्यों नहीं हो गया? अभी तो एक ही करना चाहिए था, या फिर रुकू भी दो कर लेते, ये सजदा एक कर लेते, कुछ तो करते। कोई जवाब नहीं किसी के पास। अल्लाह ने कहा रुकू करो और सजदा करो, कोई जवाब नहीं सिवाय इसके कि इस आयत करीमा पर अमल के लिए हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना पड़ेगा कि उन्होंने इस आयत पर अमल क्या किया, और उन्होंने ये अमल किया कि एक रुकू किया था और दो सजदे किए। कहां समझ में आ सकती है अल्लाह की किताब? कोई बताए ना, मतलब दो सजदे क्यों रखे, एक ही सजदा रख लेते या दो रुकू कर देते? कोई सूरत नहीं इसकी बनती। इसलिए अल्लाह ताला ने ये अहकामात का पाबंद किया ताकि लोगों की जिंदगी वही पर मुरतब हो, ना कि अकल पे। अगर महज अकल पे वही ना होती और अकल पे मुरतब होती तो दुनिया में कोई निजाम चल ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे पेचीदा सवालात भी हैं, इंसानी अकल उसका जवाब नहीं दे सकती। हिंदुओं की किताबें आप पढ़ें, किसी पंडित को सुने, वो कहता है ये तुमने निजाम बना रखा है पाकी ना पाकी का, पाकी तो होती ही नहीं। कहते हैं वुजू और गुस्ल क्या चीज, कुछ भी नहीं। इसलिए तुम जो तुम्हारे यहां तसव्वुर है कि कुछ चीजों के बाद गुस्ल करना पड़ता है, ये बिल्कुल बातिल तसव्वुर है। इबादत के लिए वुजू करके जाओ, क्यों वुजू करके जाओ, क्या है, कुछ भी नहीं। और वो कहते हैं तुम अकल से समझाओ कि गंदगी है उसको पाक करने के लिए, किसी जगह को धोने के लिए पानी का इस्तेमाल किया तो पहला पानी का कतरा जो आपके इस गंदगी से मिला वो कतरा नापाक हो गया, फिर दूसरा कतरा जब पहले से मिला वो नापाक हो गया, तीसरा दूसरे से मिलकर नापाक हो गया, चौथा तीसरे से मिलकर, पांचवा चौथे से मिलकर। वो कहते हैं मुसलसल ये नापाक होता रहेगा, ये सारा पानी उससे मिल रहा है ना, नापाक होता रहा। अब तुमने छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद जब तुमने दोबारा शुरू किया तो जगह तो नापाक ही थी ना, जो तो बाकी इसकी हुई नहीं, अब वही फिर पहला कतरा और दूसरा कतरा। वो कहते हैं कैसे पाक हो सकता है, इंसान पाक ही नहीं होता। ये कहो कि नापाक ही नहीं होता, दोनों में से एक शिक इख्तियार करो। अब इसका दे दे कोई जवाब इसके पास हो। इस पे पहुंच के फुकहा कहते हैं कि यहां पहुंच के ये अकल से बाला बात है, यहां पहुंच के सिवाय इसके कुछ नहीं कहा जाएगा कि अल्लाह ने पाकी का तरीका यूज किया, अल्लाह ने कहा इससे पाक हो जाएगा। क्योंकि पाक और नापाक होता है इंसान अल्लाह ही के लिए होता है ना, किसी इंसान को क्या पता है कि वजू से है या नहीं, किसी इंसान को क्या पता है कि ये पाक है या नापाक है, क्या पता, कुछ भी नहीं पता चलता। ये तो अल्लाह है जिसके लिए लोग पाक होते हैं या नापाक होते हैं, और परवरदिगार आलम ने यही तरीका रखा है पानी से या मिट्टी से पाक हो जाता है। तो इसकी अकल इंसानी इंसान की जिंदगी का नज़्म सब नहीं पैदा कर सकती थी। इसलिए शरीयत कहती है कि ये वो चीज है जो तुम्हारे लिए कवानीन है, तो आजादी मुतलकन दे देते रिश्तों का तकद्दस खत्म हो जाता, मुतलकन अल्लाह आजादी दे देता, हलाल और हराम की तमीज उठ जाती। अल्लाह ने इसीलिए उसको बदला है और खुदा मुसलसल बदलता रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मसलन आप बनी इसराइल में देखें, बनी इसराइल में अल्लाह ने मना कर दिया था कि मामू चचा ताया और भी ये चारों रिश्ते बेटे बेटियां सब हराम है, कोई निकाह नहीं हो सकता। अल्लाह को मालूम था कि आखिरी शरीयत है, इसने क़यामत तक चलना है। अल्लाह ने सब रिश्तों की इजाजत दे दी, इमाम उजाक बहन या भाई उससे भी निकाह हो सकता है, बुकीजात वगैरह वगैरह, इन सब से निकाह की अल्लाह ने इजाजत दी। अगर पिछले दौर में यही मुसलमान फर्ज कर ले आज का होता ये काम करता तो सवाब था, तो गुनाह था, आज करे तो सवाब। वक्त के साथ साथ चीजें तब्दील हो गई, بہت سی شریعت کی چیزیں ایسی ہیں جس کی روح کے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان اعمال میں کوتاہی کرتا ہے. فجر کی نماز ہے, کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طویل پڑھایا؟ وجہ کیا ہے؟ اتنی طویل نماز یا تو زہر پھر پڑھائی ہے اور یا پھر فجر. وجہ اس کی یہ کہ مسلمانوں پر ابتدا میں دو نمازیں فرض تھیں, ایک صبح پڑھ لی ایک شام, دو رکعتیں صبح پڑھ لی دو رکعتیں شام پڑھ لی, بس باقی سارا دن کوئی عبادت نہیں تھی. یہ تو معراج میں پہنچے ہیں, پھر 50 نمازیں, پھر آہستہ آہستہ 5 ہو گئی. 5 نمازیں جو ہوئی ہیں تو وہ بھی دو دو رکعتیں, ظہر فجر, ظہر عصر مغرب عشاء, سب مغرب 3 اور باقی سب 2 تھی. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ اچھا آپ ایسے کیجئے کہ نمازوں کو ڈبل کر لیں, مغرب 3 ہی تھی, 6 تو ہونی ہوئی نہیں, اور فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رہنے دی تھی, اور ظہر عصر اور عشاء اس کو ڈبل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ جو پہلے آپ دو دو رکعتیں پڑھتے ہیں نا, ظہر عصر اور عشاء کی, اس کو سفر کی نماز بنا لیں, اور جب گھر میں ہو تو آئندہ سے یہ تینوں نمازیں ڈبل کر کے پڑھنی ہیں. فجر کو کیوں نہیں ڈبل کیا, وہ بھی 4 کر دیتے. یہ یہاں پہنچ کے پتا چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر جو طویل پڑھاتے تھے, لمبی لمبی سورتیں پڑھتے تھے, تو جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی جا سکتی تھی اتنی دیر میں 2 رکعتیں کرتی, تاکہ کوالٹی نماز کی وہی رہے, طول اس کا وہی رہے, لمبی اتنی رہے, لیکن 4 کی بجائے 2 ہی رکعتیں پڑھ لو, مگر اس میں قرات طویل کرنی ہے. اس لیے فجر کی نماز میں اگر کوئی گھر میں ہوتے ہوئے بھی قرات چھوٹی کرتا ہے تو شریعت کے اس مقصد کو فوت کرتا ہے, جو اس کو 2 رہنے دیا گیا تھا وہ جو مقصد تھا نا, وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے. اتنی لمبی نمازیں فجر کی پڑھاتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے, ان کے متعلق آیا ہے کہ وہ سورہ نحل 3 پاؤ 1 رکعت میں پڑھتے تھے, اور سورہ یوسف 1 رکعت میں پڑھتے تھے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کوفہ سے آیا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں, اور انہوں نے سورہ یوسف پڑھی, اور جب اس آیت میں پہنچے کہ انما اشکوبتی وحزنی الی اللہ, میرے اندر جو دکھ اور غم آ گیا ہے میں اس کی فریاد اور اس کے ازالے کی شکایت اللہ ہی سے کرتا ہوں, تو وہ اتنی شدت سے روئے کہ ان کی ہچکیوں کی آواز مجھے آخری صف میں سنائی. اتنی لمبی نمازیں پڑھ, کیونکہ وہ مقصد جانتے تھے کہ جو 4 نہیں کی گئی نا, اس کا مقصد یہ ہے کہ 2 جو ہیں وہ اتنی اچھی طرح پڑھو کہ اس میں طویل کراہت ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ایسے بھی ہوئے کہ اسے چھوٹا پڑھا ہے, مگر موقع محل دیکھ کے. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے اور راستے میں مجھ سے فرمایا, رات کا وقت تھا سفر تھا, تو راستے میں مجھ سے فرمایا کہ عقبہ تمہیں ایک تحفہ دوں. میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا عقبہ چلو آگے گئے, پھر میں نے یاد دلایا, میں نے کہا آپ نے فرمایا تھا ایک تحفہ, آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں گا, پھر آگے گئے پھر یاد دلایا, تو آپ نے کہا اچھا میں دوں گا. پھر فجر کی نماز آپ نے پڑھائی, اور فجر کی نماز میں سفر میں پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی, اور قل اعوذ برب الناس دوسری رکعت میں, چھوٹی چھوٹی رکعت, اور سلام پھیر کے ادھر چہرہ مبارک کیا اور فرمایا کہ عقبہ کیسی رہی یہ 2 رکعتیں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول بہت اچھی نہیں. آپ نے تم نے دیکھا جو 2 سورتیں ہم نے پڑھی ہیں؟ اور آپ نے کہا عقبہ یاد رکھو اللہ کی پناہ کے لیے اس دنیا میں کوئی اس سے زیادہ مؤثر چیز نہیں. پناہ مانگنے والے نے اللہ سے کبھی پناہ نہیں مانگی جو ان جملوں سے زیادہ اچھی پناہ. اسی لیے یہ جو آیا ہے نا کہ 4 کل صبح پڑھنے چاہیے, 3 مرتبہ شام کو پڑھنے چاہیے, 6 بار ہو گئے, ہر نماز کے بعد 1-1 مرتبہ پڑھنے چاہیے, تو 1-1 بار پڑھے گا تو 11 بار ہو گئے, رات سونے سے پہلے پھر 3 کل جو ہیں وہ 3-3 مرتبہ پڑھنے چاہیے, تو یہ 11 اور 9 20 مرتبہ جو دن کو پڑھنا ہے وہ اسی لیے کہ جتنے شیطانی اثرات ہیں, نظر ہے ہزار چیزیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی پناہ مانگنے والے نے اللہ سے اس سے بہتر جملوں میں پناہ نہیں مانگی. یہ इसी तरह एक दिन सफर में थे, पहली रकअत में इजाजुल्लाह पढ़ी, दूसरी रकअत में भी इजाजुल्लाह पढ़ के सलाम फेर दिया, क्योंकि सफर में जाना था, जल्दी थी, सामान कौन उतारे, क्या-क्या चीजें जैसे सफर में होता है। तो इसलिए शरीयत कभी-कभी किसी चीज को जो बताती है उसके मकासिद पर अगर नजर ना हो तो आदमी अपने आमाल में कोताही करके उस मकसद को खत्म कर देता है जो शरीयत ने रखा था। तो इसलिए शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला ने इसमें तुम्हें जजा और सजा दी है, इसलिए कि जजा और सजा के तसव्वुरात अलग है। पिछली उम्मतों में जो निकाह जायज थे इसमें जायज नहीं रहे, यहां जायज हैं वहां जायज नहीं रहे, ये अल्लाह ताला का एक निजाम है जो उससे बदला है। इसी तरह खुद इस्लाम में ये हुआ है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया था कि अगर गुस्ल वाजिब हो जाए तो 7 मर्तबा नहाना है। 7 मर्तबा आदमी अपने जिस्म पर पानी बहाए, ये एक अच्छी खासी मशक्कत की बात है। ये तो अगर गुजरते हैं हम लोग इससे तो फिर पता चलता, और फिर आप बार बार दुआ मांगते रहे कि अल्लाह पाकी को इससे कम कर दे, इससे कम कर दे, इससे कम, हत्ता के 3 पे आपकी बात ठहर गई, फिर अर्ज करते रहे कि अल्लाह इसको 1 कर दे, तो अल्लाह ताला ने कहा अच्छा भाई एक बार भी जो पानी बहा लेगा हमने उसे पाक कर दिया। अब ये पाकी और नापाकी अल्लाह का अपना फैसला है कि किससे आदमी पाक होता है और किससे नापाक होता है, वो ना फिर ना करते ये फैसला। तो इसलिए दुनिया में ये जो दूसरी चीज है, एक तो एक इंसान को पैदा क्यों किया, पैदा किया तो उस पर कवानीन की पाबंदी की हुई, और कवानीन की पाबंदी जो है ये शरई जजा और सजा, इस पे जो सवाब और अजाब मुरतब होता है इसका क्या मुकाम है, ये इंशाल्लाह।